اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ البقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے, تقریباً 250 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے, لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام القرآن قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ کل نشین سلام, ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے, جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. سلام القرآن البقرہ, سلام القرآن قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ. یہ نوٹ کر لیجیے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو اگلی سورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے, سورہ آل عمران, جس کی سب سے نمایاں علامت یہ نوٹ کیجیے یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی, اگلی بھی الف لام میم سے شروع ہوگی. اس کے بعد دو صورتیں مدنی اور ہیں, لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے, براہ راست خطاب سورہ نسال یا ایہا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایہا الذین آمنوا, کوئی تمہیدی بات نہیں, کوئی حروف مقطعات نہیں, براہ راست خطاب. وہ ایک جوڑا ہے سورہ نسال اور سورہ مائدہ, اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے. زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو, یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے, فاطمہ تو زہرا, تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی ہے. الزہراوین یہ دو نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی, انہوں نے فرمایا, اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے. اس سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھیے. ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے, پارے بھی بدلیں گے اس میں, لیکن حصے دو ہیں. پہلے حصے میں اصل ہوئے سکون سابقہ امت مسلمہ سے, یہود سے, بنی اسرائیل سے. دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے, امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں. دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں. گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگر ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے 18 لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152, دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22 لیکن آیات کی تعداد 134. اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے, وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. سورۃ الامتین, دو امتوں کی سورت, اس لیے کہ تقریباً اس کی ساری بحث جو ہے مرکزی بحث وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل, اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جو پہلے 18 رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے, اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی ورٹیکل عمودی, پہلے 4 رکوع پھر 10 رکوع پھر 4 رکوع. لیکن جو 22 رکوع ہیں دوسرے حصے کے, دوسرے حصے اس میں ڈویژن جو ہے وہ ہاریزونٹل ہے, وہ افقی تقسیم ہے, عمودی نہیں افقی, وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے. ان کو پہلے سمجھ لیجیے کہ اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے, پہلے 4 رکوع پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع. پہلے 4 رکوع یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے. جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں, 12-13 سال جو ہے گزر چکے ہیں, اور ان 12-13 سالوں کے دوران دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے. اس میں جو بھی حکمت, فلسفہ اور بنیادی دعوت, یہ جو چیزیں بچی قرآن میں بیان ہوئی ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں چار رکنوں میں رکھ دیا. اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سکون جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے, وہ میں بعد میں کروں گا, لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ پورے بچی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان چار رکنوں میں. پھر 10 رکوع ہے جن میں بڑا حراس خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل, اس کے بھی دو حصے ہیں. پہلے ایک رکوع میں دامت ہے, بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے, اس میں دامت ہے ایماندار محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد نو رکوع ہے ملامت کے, ملامت تنقید, تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا, ہم نے یہ یہ احسان کیے, یہ یہ احسان کیے, یہ یہ احسان کیے, تم نے یہ ناشکری کی, یہ ناشکری کی, یہ ناشکری کی. اور اس سب کا نتیجہ آخری چار رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم 2000 برس تک فائٹ کر رہے ہو, اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت, امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اسے اس پر فائٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں کورونیشن, تاج پوشی, ایک امت معزول دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے, اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے, قبلہ تحریر, وہ قبلہ یروشلم سابقہ امت کا قبلہ اب ادھر اٹھ نہیں ہوگا, اب اہل توحید کا قبلہ مکے کی طرف ہوگا, بیت اللہ کی طرف ہوگا. تو تحریر قبلہ کا مضمون ہے جو ان چار رکوعوں میں آتا ہے. اور یہ میں نے تھوڑی سی تبدیل جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اب بسم اللہ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں, یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں, علم نہیں پڑھ سکتے اس کو. الف لام میم ہا میم ہے ہا علیحدہ میم علیحدہ, اگر لکھے ہوئے ہوتے جڑے ہوئے, کاف ہا یا عین صاد لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ, قطع علیحدہ کرنا, تو حروف مقطعات. ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے, سب کے نزدیک مسلم ہے, ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈس ہے, جیسے کہ کوئی میسیجز بھی ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں سیکرٹ میسیجز, میں کچھ کوٹ ورڈس ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعی تن صحیح سورس سے آ رہی ہے, اللہ عالم. لیکن اس کا کوئی مفہوم اس کے معنی جو ہے وہ اتفاق اس پر ہے, اگرچہ بعض حضرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے اس مفہوم جو ہے بنانے کی, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں, لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے, امت نے اسے قبول نہیں کیا. اجماع اور کنسنسس کسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور قرآن. البتہ بات چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں. دیکھیے عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے, میں بتا چکا ہوں الف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 بننا ہوگا. پہلی بات یہ نوٹ کیجیے قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں میں ان کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے. دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا حصہ کیجیے تو 14 اس میں معلوم ہے, 14 نہیں اس میں معلوم ہے, بالکل آدھی تعداد اس میں معلوم ہے. اس میں یہ کہ جو شروع اور آخری اور درمیان تین حصوں میں تقسیم کر دیجیے آپ, 9-9-9 پلواری 27 ایک طرف دس لے جائیں گے. پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے, بہت کم, آخری حصے میں تقریباً تمام حروف ہیں, تقریباً. درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی کے جوڑوں کی شکل میں ہے, صاد بعد, فرق کیا نقطے کا, سین شین, فرق کیا نقطوں کا, را فرق کیا ہے کتے کا, کہ جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا اور جو بغیر نقطے کے غیر منقوص ہے وہ لیا گیا. پھر اس میں تین سورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے, سورہ شاہ, سورہ نون, سورہ سعد. پھر سورتیں ہیں جن میں دو دو آئی ہیں, جن میں تین تین آئے ہیں, پھر چار چار آئے ہیں. دو ہی سورتیں ہیں جن میں چار چار ہیں اور دو ہی سورتیں جن میں پانچ پانچ ہیں. تو یہ ہے صرف یوں سمجھئے کہ آداب شمار. اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نہیں ہے. باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رائے ظاہر کی کہ الف لام میم در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے, ان اللہ اعلم. پہلا لفظ انا, اس کا الف لے لیا, درمیانی لفظ اللہ, اس کا درمیانی لام لے لیا, تیسرا لفظ اعلم, یہ آخری لفظ ہے, آخری حرف میم لے لیا. ان اللہ اعلم, میں اللہ جانتا ہوں, واللہ اعلم, واقعی اللہ ہی جانتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے, لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے, لیکن یہ تو ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا. اب جو پہلے دو رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے, ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق بھی نوٹ کر لینا چاہیے. جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے, میں اٹ کر چکا ہوں کہ بارہ سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فرض نبوت و رسالت ادا کرتے ہوئے. ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا, ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا. وہ ایک گروہ موجود تھا, یہ ابو بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ عثمان ہے, یہ طلحہ ہے, یہ زبیر ہے, یہ عبد الرحمان ابن عوف ہے, یہ مسلم بن عمیر ہے, دیکھ لو. اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور حق دمی کی باعث وہ کفر پر اڑ گیا, اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر. وہ ابھی امبریونک اسٹیج میں ہے کہ جو دائی ہے وہ دائی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے. یہ تین قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے, ہمیشہ. اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعمیل عام کی طرف. جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی, ایک ہوتا راز و نصیحت, ٹھیک ہے, جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیا. ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی, وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا. نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں, جن کے مفادات ہیں, وہ تو لازمن اپنے نظام کا تحفظ کریں گے. ٹکراؤ ہوگا, تصادم ہوگا, تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا, مالی نقصان بھی ہوگا. یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں. اگر یہ شہر نہ ہو تو دعوت انقلابی رہی ہے. اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین طبقے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک وہ کہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اور پھر پوری جمع مرضی کا ثبوت دیتے ہیں ہر کے بعد آباد, اب جو آئے سو آئے, جان دینی پڑے حاضر ہے, مال دینا پڑے حاضر ہے, کوئی تکلیف آئے, کوئی مشقت آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی قربانی کرے حاضر. جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا, اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جا راحت تن سے حت داما, سب بھول گئی مصلحت اہل حمس کی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر, حد دردی پر, ماننے کے باوجود, جاننے کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں, کیسے مانیں, ہماری سیادت, ہماری چودراہٹ, ہمارے مفادات, ہمارے یہ ساری چیزیں, ان سب کے اوپر دب پڑ رہی ہے. یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت, کوئی نصیحت, کوئی مزید افہام اور تفہیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی. اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے, جاگتے ہو کیسے جگائے, کوئی سویا ہوا ہے تو آپ کو جگا دیں, جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے تو آپ کا چھوڑا دیں گے. تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں, پھر ان کے حق میں کوئی دعوت, کوئی نصیحت, کوئی تبلیغ, کوئی انذار, کوئی تفہیم مفید نہیں. تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شہادت کے ارادے سے, کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا، کوئی ذاتی منفعت ہے جس کے لیے قبول کر لیا، یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر سے وعدہ بات یہ نہیں، وہ پھر ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھٹکتے رہ گئے، پھر کہیں کچھ چلے پھر چھٹکتے رہ گئے. یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے قبول کیا ہے بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت چلتے ہی لیکن جہاں مشکل آئی چھٹک کر کھڑے ہو گئے، اونے مونگے پڑے. یہ تیسرا طبقہ ہے. اس کے لیے لفظ ہمارے یہاں وہ نافع تین بھی ہے لیکن اس رکوع میں آ کر ابھی ان چار رکوع میں نہیں بلکہ سورہ البقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اسے مرض سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ مرض ہے اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے جو ظاہر ہوگا کہ منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی. لوگ ہیں انسانی شخصیت کا اس حوالے سے وہ تیسری، اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا مدینے میں مکے میں نہیں تھا، لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھی، اور کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل کتاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھی. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں. ہر سیورا غیب نئے، تبدیل نئے، یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ہدن للمتقین. فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں گے، لا غیب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ہدن للمتقین، یہ دونوں معنی درست ہوں گے. آپ کو مل جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاشیے میں معانقہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے، معانقہ اندر مطاب کے لیے. ہدن للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقویٰ جو بچنا چاہیں. تقویٰ کا ہو مفہوم سمجھ لیجیے، بقا یقین کسی کو بچانا، تقویٰ خود بچنا. جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی ہے، وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بھلی کو قاسی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو لوگ گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے. الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعبیر خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں، یہ جو مہاجرین آئے ہیں تو کر مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں، یہ اس بینا کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں. بینا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ وہ شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں، دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تعبیر عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، اندر کے میری خواہش. آپ کو معلوم ہے کہ مٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آپ سے دیکھ سکتے ہیں، کام سے سن سکتے ہیں، ویریفائی ہے. جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیہون کچھ نہیں، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپی ہوئی، سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے. ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بڑی اچھی کتاب. اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، حقیقت اس کے پیچھے ہے. اور کنفیوشس کا ہی جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا، بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکتا ہے کہ دبی ہو بدلاؤ آنے کو کہہ نہیں سکتے، اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم. اور اس کا جملہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تفسیر ممکن نہیں. دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ نتھنگ مور ریئل دین واٹ کین ناٹ بی سین، اینڈ دیر نتھنگ مور سرٹن دین واٹ کین ناٹ بی ہرڈ. وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کل دس نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین، دس نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، املائے بہت کی حاجات کو رفع کرنے میں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں، خود اللہ کے لیے، اللہ کی رضادگی کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ بہت اہم الفاظ ہے، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے یہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ حد تک کہ شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ ابتدا ہے قرآن کی، اس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے، ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے. لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو، تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں. انبیاء کے مابین جو زبانی ترتیب ہے، کرونولوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں. قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، وہاں اخبار کو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے، ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، اور میلاد بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں. تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے. نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان. کیوں؟ واقعی یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے. ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے. اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا. اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈاگما بن کے رہ جائے گی. ایمان بے رسالت بھی بدعات کو جنم دے گا. عید میلاد نبی بنا لیجئے، اور کچھ عشقی آشار کہہ دیجئے، ناطی آشار کہہ دیجئے، اللہ اللہ کہہ سننا، یہ ایمان بے رسالت کے مظہر ہوں گے. عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ. فَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر انہی کا یقین ہے, انہی کا یقین ہے, یہ حقیقی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی کے مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے, آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں, اور تعمیل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے. تیرہ برس کی محنت کی کمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کتاب کی, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے. اولئک علی ہدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ ابتدائی ہدایت ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی, قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. فلاح کا لفظ قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے, منزل مراد کو پہنچ جانا, کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا. اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں. لیکن یہ فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں. تو گویا کہ تعمیل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا, تعمیل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. اب دوسرا گروہ, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یقینا جن لوگوں نے کفر کیا, اور یہاں مراد کیا ہے, جو کفر پر اڑ گئے. اس کو ہم تعمیل عام میں نہیں لے سکتے, اس لیے کہ اگر ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے, کوئی کفر میں ہے, وہ غالطے کی بنا پر ہے, عدم توجہ ہی کی بنا پر ہے, حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے, اس لیے ہے. تو آپ اسے سمجھائیں گے, ان زار و تفصیل سے اسے فائدہ ہو جائے گا, بعض و نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا. ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر, پہچان کر اور پھر اڑ گئے, ضد کی وجہ سے, ہمدردی کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. ان الذین کفروا, ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے ان کے لیے, خواہ آپ انہیں سمجھائے خواہ نہ سمجھائے, ڈرائے نہ ڈرائے, انذار فرمائے نہ کریں, لا یؤمنون, وہ ایمان لانے والے نہیں. وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے, جاتے ہو کیسے جگائیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. کیوں کر دی ہے؟ یہ ابتدائی مہر نہیں ہوئی, جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا, اس کی پاداش میں, اس کی سزا کے طور. ختم اللہ علیہ, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے, والا سمے ہی, اور ان کی سماج پر بھی, والا افسار ہی نشاوا, اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے. یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شر و بس کے ساتھ. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. یہ دوسرا گروہ ہو گیا. ایک رکوع میں دو کو سمیٹ لیا گیا, کل ابھی سات آیتیں ہوئی. ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا, ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا, ان کی فطرتیں سلیم تھیں, ان کے سامنے دعوت آئی قبول کی اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. وہ گلے سرسبز ہیں, وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس, وہ ان کے پھل ہیں. ایک گروہ وہ ہے جس نے ہم کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہمدردی کی وجہ سے. ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ, اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے بکی سوتوں میں ملے گا. اب آیا تیسرا گروہ, من الناس, اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں, من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, جو کہتے تو یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی, مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے, اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں یہاں, اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا. یہاں لیکن مولانا ریاض اسلامی صاحب نے رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپہ ہو جائے. اور دل فیل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار دیداری جو ہے، یہ جو شخصیت کا حیولہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر داشت آ رہا ہے. ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کرنے لگے. بھائی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اگر 7,00,000 نبی آئے ہیں تو باقی 7,00,000 کو تو ہم مانتے ہیں. ایک محمد کو نہیں مانا، ایک عیسیٰ کو نہیں مانا، بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ایک یہ ان کی رائے ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روح سکون ان کی طرف جا رہا ہے. مجھے یاد ہے اپنی 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ نارتھ سرکس وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، تو جوتے کی دکان پہ بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا، بہت بڑا، اور یہ کہا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے. تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے، ایک کردار ہے. اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھتا ہے ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن یہ کردار بائیں نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر. اور یہ بھی نوٹ کر دیجیے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے، بلکہ پودا بھی کہنا چاہیے، جھاڑ جھکار جو پروان چڑھا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر ہے. جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکار جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا، اور بابا تھا اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سائز میں پروان چڑھا ہے. ان دونوں میں معنی رکھنی ہے. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. لیکن يخادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ بھی اس کی کشمکش ہوتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، زیادہ ترجمہ نہیں کیا، کوشش کر رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ تلاشی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے بلد صرف اپنے آپ کو، یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو، اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. فی قلوبہم مرض، ایک لفظ اور رہ گیا، وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے کہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے، امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، تو بے وقوف تو یہ ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مسلم ہیں. تو ما یشعرون بہت ضروری، بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے. اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا. لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے، جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے. یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ اس کو تعبیر کیا جائے، کردار کی کمزوری. ویکنیس آف کریکٹر. ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ سمجھتا ہے یہ حق ہے, حق سے بعد آباد اب جو ہو سو ہو. ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا. ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح, لیکن ویکنیس آف کریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے. آخرت بھی چاہتے ہیں, دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں. یہاں کا بھی کوئی نقصان تک نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بلا بھی مل جائے. یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا ہے لوگ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے. آپ حق پر چلنا چاہیں, حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. آپ برائی کی طرف جانا چاہیں, بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی. کوئی خاص بات ہی نہیں, چلو یہ بھی کر بول رہا, جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر بول رہا. اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسی پہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہم کامیاب ہو رہے ہیں. ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا, وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں. تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں, حقیقت میں کامیابی نہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب الیم بما کانوا یکذبون, اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. عذاب العظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لیے, ولہم عذاب العظیم ساتھ میں آئے ختم ہوئی, اور عذاب العلیم کا لفظ آیا یہاں ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, بسبب جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے بس فساد کرو تو دین لے. مراد کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں, اب سیکھی پیروی کرو, ان کے پیچھے چلو, ان کا حکم ہے تو ان کے لیے نکلو, ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو, اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد بتا رہے, جماعتی زندگی کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرو. پیدا کی لہم لات شروع کی لم آلو نماز ہلو مسلح ہو, وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلاح کرانے والے ہیں, اصلاح کرنے والے ہیں. ہم چاہتے ہیں لڑنا بھیڑنا تو اچھی بات نہیں ہے, ٹکراؤ فساد یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی, بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو, جو چاہے قبول کر لے, جو چاہے نہ کر. خام خواہ یہ ٹکرانا اور یہ جم کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو, یہ مصیبت جھیلو, اور یہ مشقت برداشت کرو, اور یہ چیز چھوڑو, اور یہ تب ترک کرو, یہ کھائے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد, فساد پھیلانے والے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے, اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا. مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی. اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون, پھر دیکھیے لوگ یہ شعور نہیں ہے. شعوری نفاق اور شہر ہے, غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے. آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہے, جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے, جو بھی ہو یہ تم جو ہے آخر تم نے غور نہیں کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. انہیں تو اپنے نفع کی فکر نہ نقصان کی فکر, نہ خطرات کا کوئی خیال, نہ اندیشوں کا کوئی گمان. جان جائے مان جائے, اولاد کو چھوڑ دے, گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں, ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے. بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر, سرداران نے انہیں سوچا ہے ان کے ساتھ کرے, تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. آج کل آپ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پھیلے کس چاہیے, یہ پھیلے کس ہے, دیکھ بھال کر چلنا چاہیے, دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے, نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے. چاہے حق ہے ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے, پہلے نہیں ہو گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. آگاہ ہو جا کہ وہی بے وقوف ہے لیکن انہیں علم نہیں. وہ صادق الایمان جو ایمان کی حد تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے, ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں, ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں. انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, یہ نہیں, یہ تو آج ہی کل نہیں آج ختم ہو جائے, آج نہیں ابھی ختم ہو جائے, کیا فرق پڑے گا, جانا تو ہے, اب نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, جانا تو ہے. تو اپنے فون کے اندر الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ان دونوں پر آئے گا, عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, اور منافق تو تھے جو رسول رسول کو بھی مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں, اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہل کتاب یہود کے علماء, ان کے سردار, یا عبداللہ ابن ابی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا. اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے, دیکھو تم تو معلوم ہوتا بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے, پوری طرح تمہیں کہا ہو گیا, تم ہر بات مان رہے ہو. اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا, نہیں نہیں ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں, ہم ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں, ہم ہیں آپ کے ساتھ, آپ فکر نہ کریں. اسی لیے یہ مو موا ہونا, نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں, باقی زیر زمین ہے. ناپکا موہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے, دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے, ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے. تو دو موہ انسان, یہ جو حقیقت جس کو پھر سورہ نساء میں کہا گیا لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, مذبذبین بین ذلک, اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے. یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجیے, اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شتنہ سے بنا ہے یا شاد سے بنا ہے, شین الف پوئے یا شین پا نون. شتنہ کے معنی تباہ ادا, وہ بہت دور ہو گیا, دور ہو گیا. شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور. اور شاطا یہ سیکھوں کے معنی ہے اس طرح پاپن وحسن, کوئی شخص غصے اور حسد سے اندر جل رہا ہو وہ شاطا یہ سیکھو ہے. اس سے فعلان کے وزن پر, رحمان کے وزن پر, غضبان کے وزن پر, شیطان یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے. تو یہ ایک کوئی شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے, جس کا نام عزازیل تھا پہلے, اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں, وہ شیطان ہے, جنی ہے. پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو, وہ بھی شیاطین ہیں. اسی طرح اہل کفر اہل زید کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں, علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس, سرداروں کے پاس, کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, انما نحن مستهزئون, یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان سے استہزاء کر رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں, ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, آمنا. اللہ یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون, حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پندے بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ جیسا میں ایسی رسید رات کرتا ہے, کچھ تو غلط راستے میں جائے گا, جاؤ بھائی, فوراً تو نہیں پکڑتا, اگر فوراً پکڑے تو گلا ہو جائے گا, چلتے جانے والا چاہتے جاؤ. تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ, لیکن یہ کہ اللہ دستہ کی ہو گئی, یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑ رہا ہے, اصل میں مذاق ان کا اڑ رہا ہے اللہ کے نزدیک. میں یمن دوں کہ تم یا نہیں یا مہود, اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجیے, یہ دو لفظ آئیں گے عین میم اور ہا, امر ایک کے ساتھ, ایک ہے عین میم اور یا, امر تو عین اور میم تو مشترک ہے, اے یا یا آخر میں فرق ہوگا, عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا, دل کا اندھا, آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے، اور عین مین یا جو آنکھوں کا اندھا ہو، ہم یوں اندھے آما اندھا. تو یہاں فرمایا اندہ باقم انما نحن مستحضرون اللہ یستحضر بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے. دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ، اس شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، ہدایت لی، اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی. آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ دونوں طرف سے اپنے آپ کو مچا لیا. لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، ہدایت دے کر تو ضلالت خرید لی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی. اب یہاں بھی دیکھیے، را با اور اے ہا، ربحا اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز نفع، را با اور وا بما وصول، وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتی ہے، لیکن وہ حرام ہے. ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ رب ہے، را با اور ہا یہ نفع ہے، جو جائز نفع ہے، را با اور وا ربا یہ کیا ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے. را اور با مشترک ہے، آگے ہا، آگے اور با، اس کا فرق ہے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے. مثلہم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری، پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں، دوسری تمثیل ہے یہ بین بین والے لوگوں کے بارے میں. پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اندھیری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ گواہ کے دین. اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کرتے ہیں، لیکن اے اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے. پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنے اندر کی روشنی گل ہو گئی، بشارت سن. یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا. اندھیری شب محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے آگ روشن کر دی، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے اندر کی بیماری لائی ہو، تو وہ تو ویسے کہ ویسے بھٹک رہے ہیں، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے جب اندھیرے میں ہیں. روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں، دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر لیا، ذهب الله بنورهم، اللہ ان کی نور بشارت کو لے گیا، سلب کر لی اللہ نے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُسْرُونَ، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اصم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، صُمٌّ. اب کرو کہتے ہیں اونگے کو، بُكْمٌ اس کی جمع ہے. آما کہتے ہیں اندھے کو، عُمْيٌ اس کی جمع ہے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں. یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ بن ابی قحط ہے، یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے، جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے. ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے معطل جہنم ہوں گے. ابھی تک تو ہے یہ لوگ ہو گئے. اس کی مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. اب دوسری مثال او كصيب من السماء, یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے, فيه ظلمات, اس میں اندھیرے بھی ہیں, براد اور گرج ہے, برق اور بجلی چمک رہی. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں, موت نہ آ جائے. کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس سکتی ہیں. حذر الموت, موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے, بچ کر کہاں جائیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارهم, قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے, ان کی بینائی کو سلب کرے. کلما ضاء لهم, لیکن ہوتا کیا ہے, جب ذرا روشنی ہوئی تو چل گئی. مشاؤ فی, بجلی چمکی کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو پچھوڑا تک چل گئی. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی, قاموا, کھڑے کے کھڑے رہ گئے. یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے, قرآن مجید ہے آسمان سے نازل ہو رہا ہے, یہ ماہ مبارکہ ہے, یہ کتاب مبارک ان ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں, گرج ہیں, کفر سے مقابلہ ہے, کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں, اندیشے ہیں, خطرات ہیں, امتحانات ہیں, آزمائشیں ہیں. ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے, کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی, تھوڑا سا چل گئے. ہم بھی مسلمان ہیں, کوئی خاص موقع نہیں ہے, کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے, تو بڑھ چڑھ کے داخل کر رہے ہیں, اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں. جیسے کوئی آزمائش آئی, چھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لیتا, لیکن اللہ کا قانون یہی ہے, جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان کو. تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو, اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے. تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے, اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا, اللہ اس کو کھول دے گا. تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو, لٹکتے رہو. اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا, نہ جبرن کسی کو باطل پر لے کر جائے گا. اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ بن, پھر جزا اور سزا بیکار, غیر منطقی ہے, غیر معقول ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دو رکوع ہے اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قابل عام ذہن میں رکھیے, جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی, اگر وہ بات کہتے ہیں کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے, باطل کو نیچا دکھانا ہے, حق کا غلبہ کرنا ہے, تو یہ تین قسم کے افراد لازمن ہمیشہ وجود میں آ جائے. ان کو پہچاننا, ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا, اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے, اس کی پکار کیا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے, پس منظر میں ہے. ہمارے لیے ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا, ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے, لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے, لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع ہے. اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع. ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. اور یہ نوٹ کر لیجیے، یہ تمام انبیاء رسل کی دعوت یہی تھی. اب جب پڑھیں گے سورہ آراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر، اعبد اللہ واتیون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی، اللہ کی بندگی کرو، دینی کام کرو. یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں. پھر حضور قرآن، یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کرے. لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی، یا قوم، اے میری قوم کے لوگ، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان. معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں. پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے. یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے لگے رہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کا راستہ یہی تھا. تو بھائی، جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے ہیں. لہذا یہ نہ دیکھو کہ آبا و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے. لعل لکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو. اچھا، کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے. وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں. اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا میرا کار ہو جائے گا. ورنہ خالق کو مانتے تھے، اللہ ایک ہی. جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ. انداز جن کی جمع ہے، لا زندہ لہو ولا زندہ لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں. اس میں جہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو، کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا، ما شاء اللہ و ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. حضور نے فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ضدا، کیا تو نے مجھے اللہ کا بندے مقابل بنا دیا؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت، اس کی مشیت سے کارے پوری ہو جائے ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی ہے. یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ نبی، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اسے چاہے اجازت دے دیں. ان کا اللہ کا حبیب اللہ بب کا بنا کہ اللہ اللہ کی بن جشا، اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان دائد نہ جاتے. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، اب ان دو آیتوں میں تین سمجھیے، توحید، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی. توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اسی کی. اب آیا ہے رسالت کا معاملہ. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے کیا معنی ہے کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے؟ اگر ہے شک تو واقعی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تمہیں واقعی شک ہے, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو لے آؤ جیسی ہے کہ سورت. یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں. پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائیں گی جس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا, پھر ایک آیت سنائی جس میں دس سورتیں ہی لے آؤ, اب آخری درجے میں ایک سورت ہی بنا رہا ہے. ایک سورت تو سورت الراحم کے مساوی بھی ہو سکتی تھی, سورت القوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا, جن ہو انس ہو. اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں, وہ جن انہیں سکھاتے ہیں, ورنہ عام آدمی بھی ایک شعر نہیں کر سکتا. تو تمہارا جو گمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں, کوئی انسان ہے, خطیب ہے, شعراء ہے, عظیم, سب کو جمع کر. ان کنتم صادقین, اب یہ ہے بہت ہی, اس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا, قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے. یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے, یہ تم بات بنا رہے ہو صرف. اگر بات یہ کر سکے تو آؤ گے نا, حقیقت یہ کہ تمہیں شک نہیں ہے. اگر تم سچے ہو فاتون صورت کی مسلی, تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. فائن لم تفعلوا, اگر انداز دیکھیے تحدی کا, چیلنج کا, پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ, جب لم تفعلوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے, یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے, ذالک الکتاب و ظاہر نہیں کسی کا نہیں ہے. فائن لم تفعلوا ولن تفعلوا, پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے, حق تک ان نار النفی وقود الناس والحجارہ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. اور عزت لے کافرین, کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے, بھڑکا دی گئی ہے. پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے؟ دو اس کے امکانات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے. عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے, اور دوسرے یہ بھی کسی کہ انہوں نے جو معبود تلاش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے. تمہارے ساتھ ہی تمہارے معبودوں کو بھی جھونکا جائے گا, وہ بھی جلیں گے, تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو. ان سے ہم دعائیں نہ کرتے تھے, ان کے سامنے باتیں دیکھتے تھے, ان کے سامنے ڈنوٹ کرتے تھے, ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے. اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ, توحید, ایمان برسالت اور ایمان بالآخرت. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور بشارت دے دیجیے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. مراد اس سے کیا ہے؟ عام کتنی باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے, تو اس سے خود بخود جو ہے اریگیشن, نیچرل اریگیشن ہو رہی ہے, درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے. بارہ ترجمہ آپ لفظی کریں, ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق, جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں, قالوا هذا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی. اس کا ایک مفہوم یہ ہے, یہ جو ڈنڈل ہے ابتدائی جو ہے دعوت ہے, ابتدائی ضیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے, جانی پہچانی ہے. یہ رومان, یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت, یہ انگور ہے خوبصورت, یہ نخیل ہے, یہ نخل ہے, یہ بیت ہے, لیکن ذائقے کی کوئی جو کوئی نسبت و تناسب نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کہ وہی شہر جو ہمیں پہلے ملتی تھی وہ اس میں نہیں متشابہ متشابہ تو ہوگی وہ لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ بدلتا ہے, شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہی رہے گا جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہو. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی. أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ تو دین جو اصول ہے دین کے دعوت دعوت ایمان توحید اور رسالت اور مار ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالآخرہ. اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے بعض معتزلین کی طرف سے پیش ہوتے تھے وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے میدان میں تو نہ آ سکے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجیے کریں اس کو ٹھیک کر دیجیے وہ شاپ کے ہاتھ میں دیتا اور پرچہ پیچھے ہٹ گئے. تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھیں ان میں سے ایک اعتراض میں تو کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تصویر آئی ہے تو بڑی حقیقی ہے اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو میں ایسی حقیقی چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا. بیت العنکبوت مکھی کا بھی نہیں کرے قرآن میں اتنی حقیقت ہے یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے تمثیل بیان کرنی ہے تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو. شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی, وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہو. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها, اللہ تعالیٰ کے تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے تو اس سے اوپر اب ہم دونوں مائی ہو جائیں گے یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے. اس لیے کہ مکھی بھی بارہ مچھر سے بڑا بڑی شے ہے عثمانی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا اور فوقہا عثمانی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم, تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. فاما الذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا ہے فیقولون ما اراد اللہ بہذا مثلا, یہ کیا مثال اللہ نے دی کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے رات بہت چڑھا رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں. اب جو آیا اللہ جملہ وہ ہے بہت اہم, یضل بہ کثیرم ویہدی بہ کثیرم, اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ. معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے. آپ کے دل میں خیر ہے بھلائی ہے نیت صحیح ہے طلب ہدایت طلب علم اس میں آپ سچے ہیں آپ کو ہدایت مل جائے. دل میں زہر ہے کجی ہے نیت میں ٹیڑھ ہے فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا. یضل بہ کثیرم ویہدی بہ کثیرا, لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا حلل تب نہیں ہے کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, نہیں گمراہ کرتا ہو اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو جن میں سرکشی ہے تقلید ہے تکبر ہے. اور ان کے اوصاف کیا ہے؟ الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور سب سے بڑا ہے یہ سورہ آراف میں چل کر آئے گا عہد انس, عالم ارواح میں ہم عہد انس کر کے آئے ہیں
الگ سے میرا بے کم
آلو بلا،
کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تمام ارواح میں بھی تھا، بھی تھے سب سے، کل انسان جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے، اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے، لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں، جسم نہیں تھے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکمل وجود ہے انسان کا، روحانی وجود. اولا تخلیق اس کی ہوئی تھی، اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مضمون آ رہا ہے آگے چل کر. وہ رہی تارس کو میرے اندر ان قانون بنا، انہوں نے اس عہد کو توڑا، اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے. علیہ سلی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ آئی اے ساورن، وی آر ساورن، پاپولر ساورنٹی، بغاوت، سرکشی، فاسق. بمائی نند نہیں ہے فاسقی نظیر اجن قدو راہد اللہ میں باب نہیں فاقی وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَى، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں. مال کی طلب پہ بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے، اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے، اپنی ذاتی امراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان کا سو پیشکار دیتا ہے، اپنا تکبر، اپنے لیے تعلی. الذین، آپ دیکھیے وقت کی اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے، ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، حقوق اللہ، ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد. اللہ کا حق کیا ہے؟ اسے حاکم المالک اور حاکم سمجھو، الملک سمجھو، خود اس کے بندے بنو. انسانوں کا حق کیا ہے؟ کونو عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے، سگے بھائی، سگے بھائی بہنے، پھر دادی، دادی کے اوپر جا کر وہ کزنس آ جائیں گے، پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے. تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ فاسقین کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہیں دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کی اطاعت سے باری ہو گئے، اور یا آپس میں ایک دوسرے کی سرزنیں کاٹنے لگے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں، آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں. کیسے تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ کیا پیارا انداز ہے، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ، لوٹا دیے جاؤ. یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے بالکل گوجر ہو چکی ہے. یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کیا مانا؟ یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافل یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی، لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے عہد الف کا، ہماری پہلی تکلیف ہوئی عالم ارواح میں، ارواح کی صورت میں، پھر ہمیں سلا دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی. مردہ جو ہے معلوم نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، اور موت کو اور نیند کو تشبیہ دی گئی ہے. پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا، پھر موت تاری ہوگی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے. کیسے اللہ کا انکار کرتے؟ کون تم اب بات ان کو مردہ تھے، سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے، فاحیاکم، تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ، زندہ کیا، ثم یمیتکم، ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کے طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے. اس میں خلافت کا مضمون آ گیا، حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، اس لیے کہ اگلی آیت جو آ رہی ہے خلافت کی آیت، سارا کل زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو زمین کو سجایا تمہاری خلافت کی ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا. جیسا کہ میں قلق کر چکا ہوں، یہ تا حال ابھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے. سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں. وہ بالکل شعیع علیم، اور اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.